الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے میں ہمارے ساتھ مبلغین دعوت اسلامی موجود ہیں۔ ہم آج ایک موضوع لے کر آئے ہیں اور اس موضوع کو اگر ہم یہ کہیں کہ اس کا تعلق ہر شخص کے ساتھ ہے اور بڑا ہی عام موضوع ہے جس کو اگر ہم اپنے لیے اصلاح کا ایک ذریعہ بنانے کی کوشش کریں اور جو ہمارے مبلغین ہمیں مدنی پھول دیں، طریقے بیان کریں، تو شاید ہم اپنی زندگی کو ایک اچھی زندگی بنانے میں کامیاب ہو جائیں۔ ہمارا موضوع ہے انداز زندگی۔ ایک مسلمان کا انداز زندگی کیا ہونا چاہیے؟ مسلمان جو ہے، اب اس میں ہم اگر تقسیم کاری کریں تو والد، والدہ، اولاد، اچھا گھر کا بڑا، محکمے کا بڑا، طالب علم، استاد، ٹیچرز جنہیں ہم کہتے ہیں، لیبر طبقہ جو ہے، ہم ان سب کے حوالے سے اگر غور کریں تو سب کا انداز زندگی کیا ہونا چاہیے۔ تو انداز زندگی پر ہم بات کریں گے۔ میرا ایک لائف اسٹائل ہے، آپ کا اپنا لائف اسٹائل ہوگا۔ نوجوان اپنے لائف اسٹائل کو مختلف کرنا چاہتے ہیں، جب وہ کوئی نئی چیز دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ میرا بھی یہی انداز ہونا چاہیے۔ کوئی نئی چمکیلی گاڑی نظر آئی ہے شاہ رخ بھائی، تو دل چاہتا ہے کہ میرے پاس بھی ہونا چاہیے۔ کوئی اگر اچھا گھر نظر آیا تو دل چاہتا ہے کہ میرے پاس بھی ہونا چاہیے۔ وقار بھائی کسی کی اگر دیکھی کہ یار اس کی بڑی جو ہے لوگوں میں شہرت ہے، تو دل چاہتا ہے کہ میرا بھی ہونا چاہیے۔ یعنی ہم دوسروں کے لائف اسٹائل کو کاپی کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں، لباس دیکھ لیا تو اس کو بھی چاہتے ہیں کہ گھڑی دیکھ لی تو گھڑی ہے، تو موبائل ہے، تو اب جو چیزیں ہم دیکھیں تو وہ انسان چاہتا ہے کہ میرے لائف اسٹائل میں آ جائے۔ تو ایک مسلمان کا لائف اسٹائل کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارے صحابہ کرام کا انداز کیا تھا؟ بزرگان دین نے کس طرح زندگی گزاری؟ اور پھر مبلغ اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو کہ دو جہاں کے سردار ہیں، ان کا انداز زندگی کیا تھا؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے میں منیم بھائی کی طرف بڑھتا ہوں۔ منیم بھائی، ایک مسلمان کا انداز زندگی، اس کے بارے میں ہمارا قرآن مجید فرقان حمید کیا ہمیں رہنمائی کرتا ہے؟ دیکھیں، میری دل کی خواہش اپنی جگہ ہے، میں دنیا والوں کو دیکھ رہا ہوں کہ یوں ہے، یوں ہے، یوں ہے، مگر ہمارا قرآن ایک مسلمان کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ اس کا انداز زندگی کیسا ہونا چاہیے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محسن بھائی، سب سے پہلی بات عرض کرتا چلوں کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں ایک کامیاب انسان بنوں، بھلے وہ فیملی ممبر ہے، گورنمنٹ جاب کرنے والا ہے، سبزی بیچنے والا ہے، یا ہائی لیول کا بزنس کرنے والا ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں اپنی فیلڈ کے اندر ایک کامیاب انسان بنوں۔
ناکامی کون چاہے گا؟
ناکامی تو ناکام بندہ بھی پسند نہیں کرتا۔ تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب انسان بن جاؤں، ہر بندہ کامیابی کو پسند کرتا ہے۔ اب زندگی سارے گزار رہے ہیں، ایک عام انسان بھی زندگی گزار رہا ہے، ایک جو بڑا آدمی ہے جس کے پاس پیسہ بھی ہے، مال بھی ہے، سب کچھ ہے، وہ بھی زندگی گزار رہا ہے، لیکن دونوں کا زندگی گزارنے کا انداز مختلف ہے۔ ایک نیک بندہ ہے، اس کے شب و روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر گزرتے ہیں، زندگی تو اس کی بھی گزر رہی ہے۔ ایک بندہ جو گناہوں بھری زندگی گزار رہا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا چلا جا رہا ہے، تو زندگی اس کی بھی گزر رہی ہے۔ زندگی دونوں کی گزر رہی ہے، لیکن انداز دونوں کا مختلف ہے۔ اور یہی ایک انداز ہی ہے کہ جو انداز ایک بندے کو جنت تک لے جائے گا اور ایک بندے کو جہنم میں پہنچا دے گا۔ تو اب انسان کا انداز زندگی کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلی بات ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا چلوں کہ ایک مائکرو فون ہے، اس کو ایک کمپنی والوں نے بنایا ہے، تو کمپنی والے جب کسی چیز کو بناتے ہیں نا، تو اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی کتاب رکھ دیتے ہیں، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کو اگر آپ اس طرح چلائیں گے تو یہ بہت اچھی چلے گی۔
کسی بھی چیز کے ساتھ ہم دیکھیں تو وہ ہوتا ہے، مرہم بھی ہو تو اس کا بھی ہوتا ہے کہ کس طرح لگانا آپ نے۔
تو اس کے ساتھ ایک کتاب ہوتی ہے، تو اس کے اندر یعنی رولز لکھے ہوتے ہیں، اصول لکھے ہوتے ہیں کہ اس کو آپ نے کیسے چلانا ہے۔ اگر آپ اس کے مطابق اس چیز کو یوز کریں گے، اس چیز کو استعمال کریں گے، تو وہ ایک اچھے خاصے عرصے تک درست چل سکتی ہے اور آپ اس سے خاطر خواہ فوائد بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی چیز ہے جس کو کمپنی والوں نے بنایا ہے اور وہ کمپنی والے بہتر جانتے ہیں کہ اس کو چلانا کیسے ہے۔ اب ہمیں جس نے بنایا ہے وہ رب بہتر جانتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں آگے کس طرح اپنی زندگی کو گزارنا ہے، ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، ہمیں بنایا، تو کیا اللہ نے ہمیں ایسے ہی بھیج دیا؟ نہیں، اللہ نے بھی ایک کتاب دی ہے اور وہ قرآن کریم فرقان حمید برہان رشید ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو زندگی گزارنے کے کئی رولز عطا فرمائے ہیں کہ زندگی کو گزارنا کیسے ہے۔ بیسیوں مقامات پر بیسیوں آیات کریمہ ایسی ہیں جس میں بتایا گیا انسان کو، اے انسان تو نے زندگی ایسے گزارنی ہے۔ کہیں فرمایا وَأَطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ کی بھی اطاعت کرو، اس کے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اطاعت کرو۔ اب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے وہ تو اس کے دیے ہوئے حکم میں ہے، اس کے دیے ہوئے حکم میں ہم نے اس کی اطاعت کرنی ہے، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو اطاعت ہے نا وہ تین چیزوں کے اندر ہے۔ ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام کر کے دکھایا، اور دوسرا وہ جس کا آقا علیہ السلام نے حکم بیان فرمایا، اور تیسرا وہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا اور آقا نے اس سے منع نہ کیا۔
آپ کی گفتگو کا اگر ہم خلاصہ یوں کریں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی صرف اسی ایک آیت سے ہم یہ کہیں کہ قرآن نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو، نبی پاک کی اطاعت کرو، تو ایک مسلمان کا انداز زندگی اللہ و رسول کی اطاعت والا ہونا چاہیے۔ کیا کہتے ہیں وقار بھائی؟ اب جب اللہ و رسول کی اطاعت والا ہونا چاہیے، جیسا انہوں نے فرمایا منیم بھائی نے کہ نبی پاک کے جو ہے اعمال میں بھی اطاعت کی جائے گی، حضور کے اقوال میں بھی جو آپ سرکار نے فرمایا، اور نبی پاک کے سامنے جو کام کیا گیا اسے منع نہیں فرمایا، تو اس پر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چلا جائے گا۔ اب جب یہ ساری چیزیں ہیں کہ اطاعت رسول ایک مسلمان کی زندگی کا انداز ہونا چاہیے، اگرچہ بعضوں کا نہیں ہے، تو اب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ کہ جس کو ہمیں فالو کرنے کو کہا گیا ہے ایک مسلمان کو، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز زندگی تھا کیسا کہ جس کو ہم فالو کریں؟
سبحان اللہ محسن بھائی، اب یہ جو سوال ہے ظاہر ہے آپ خود سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا طویل اپنے اندر جواب رکھتا ہے،
مگر ساتھ میں آپ یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ موقع زیادہ نہیں دیں گے؟
نہیں، تو موقع ظاہر ہے یہاں پر ہے بھی نہیں اتنا، تو مختصراً کیا میں عرض کروں گا اس حوالے سے، کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ جیسا کہ ہمارے منیم بھائی نے بھی بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا اور ساتھ میں احکامات بھی عطا فرمائے۔ دیکھیے، ایک بات ہوتی ہے تھیوری اور ایک ہوتی ہے پریکٹیکل۔
صحیح،
تھیوری موجود ہے کہ جناب ایسے ایسے کرنا ہے، تمام چیزیں بتائی گئی ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر پریکٹیکل ہو جائے نا تو اس کا اثر ہی کچھ اور ہوا کرتا ہے، پھر وہ زیادہ اپنے اندر اثر رکھا کرتا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جناب، اور انسان کی خاصیت یہ بھی ہے کہ وہ کسی کو کاپی کرتا ہے، کسی کی نقل کرتا ہے، کہ انسان کی خاصیت ہے وہ ایسا کرتا ہے۔ آپ جانوروں کو لے لیں تو جانور جیسا ہے وہ ویسے ہی چلتا رہے گا، وہ کسی کی نقل نہیں کرتا، کسی کی کاپی نہیں کرتا۔ کوا اگر کراچی کا ہے تو وہ بھی کائے کائے کرے گا، آپ اسے دنیا بھر گھما دیجئے، وہ وہاں پر بھی اسی لینگویج کو بولتا رہے گا، نہ گیٹ اپ چینج کرے گا نہ لینگویج چینج کرے گا۔ جبکہ انسان کی خاصیت ہے کہ وہ کسی نہ کسی کو کاپی کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں احکامات عطا فرمائے کہ یہ کرنا ہے، وہاں ان احکامات کو عملی جامع کیسے بنانا ہے اس کا عملی نمونہ بھی عطا فرمایا، اور وہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات۔
اگر ان کی بات کو میں کنکلوڈ کروں کہ دنیاوی طور پہ بھی تین اسٹینڈرڈ ہیں سیکھنے کے یا سکھانے کے۔ ایک اسٹینڈرڈ ہے سماعت سے، سن کر سیکھے، اور ایک اسٹینڈرڈ ہے پڑھ کر سیکھنا،
ٹھیک ہے،
اور تیسرا اسٹینڈرڈ ہے پریکٹیکل دیکھ کر سیکھنا۔
یہ زیادہ غالب،
اور ان تینوں میں جو غالب ہے وہ دیکھ کر سیکھنا۔
اور رب اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔
واہ واہ واہ،
اس کے تحت علماء کرام نے بڑی زبردست باتیں ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو پیدا فرمایا اور ان کو زبردست اخلاق، جن کے اخلاق کی تعریف خود رب العالمین فرمائے،
انک لعلی خلق عظیم،
کسی کی تعریف مخلوق کرتی ہے اور کسی کی تعریف رب العالمین خود فرمائے، تو اس کی بات کیا ہوگی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام کائنات کے لوگوں کے لیے نمونہ عمل بنایا ہے۔ اب بات یہ ہوا کرتی ہے، اگر ہم غور کریں کہ انسان ٹھیک ہے کاپی کرنا چاہتا ہے، اب اس میں بات کیا ہوتی ہے، اگر کوئی حکمران ہے نا تو اپنے لیول کے بندے کو دیکھے گا کہ بھئی کوئی کامیاب حکمران تھا میں اس کو کاپی کروں، کوئی غریب آدمی ہے وہ اپنی انداز سے اپنی طبقے سے تعلق رکھنے والے فرد
کتنا وہ کر سکتا ہے،
کوئی اقتدار والا ہے وہ اسی کو دیکھے گا، کوئی جناب بہت عبادت گزار ہے وہ دیکھے گا جناب عبادت کرنے والے کو میں دیکھوں اس کی کاپی کروں۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ ایسی کمال کی ہے جسے قدرت الہیہ کا شاہکار لکھا،
واہ،
کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ایک ہے لیکن کوئی حاکم ہو، محکوم ہو، کوئی بادشاہ ہو، صاحب اقتدار ہو، یا فقیر بے نوا ہو، سب کے لیے آپ کی ذات میں نمونہ عمل موجود،
سبحان اللہ،
کوئی چاہے غریب موجود ہے، آپ کی ذات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو آپ کی ذات مبارکہ اس میں نمونہ عمل موجود ہے۔ ایک واقعہ مختصر عرض کرتا ہوں، ایک مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کاشانہ اقدس میں آرام فرمائے، اور اس انداز سے آرام فرمائے کہ جناب ایک کھجور کی چٹائی ہے، شاید وہ ہم نے تو دیکھی بھی نہیں ہوگی، ہم نے غربت کا ایک شکوہ بہت رہتا ہے کہ جناب بڑی غربت ہے بڑی غربت ہے، لیکن شاید کھجور کی چٹائی پہ کبھی سونے کا اتفاق نہیں ہوا ہوگا. اور عالم یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تہبن شریف باندھی ہوئی تھی اور آپ کے جسم نازنین پر اس چٹائی کے نشانات بنے ہوئے.
اللہ اکبر.
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہو گئے اور وہاں بیٹھ گئے، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تھوڑا سا جو رکھا، تھوڑا بہت سامان جو تھا اس کو دیکھ کر حضرت فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے.
اللہ
کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے توجہ فرمائی، میں عمر تمہیں کس چیز نے رلا دیا، تمہیں کس چیز نے رلا دیا؟ تو عرض کی، یا رسول اللہ، ایک طرف وہ قیصر و کسرا اللہ کے دشمن، وہ بڑے بڑے محلات میں حریر و ریشم کے بستروں پر آرام کر رہے ہیں، اور آپ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں،
واہ واہ،
آپ کا انداز یہ ہے کہ آپ اس انداز سے آرام فرمائے کہ جسم پر چٹائی کے نشانات ہیں. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا نا، اگر کوئی غریب جسے اپنی غربت کا شکوہ رہتا ہے، ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں پائے جانے والی کافی برائیوں کا عذر جو ہے وہ اس غربت کو بنایا جا رہا ہوتا ہے. جی رشوت کیوں لے رہے ہو، کیا کریں جی، پورا نہیں ہوتا، تو بیوی بچوں کے لیے حالات بڑے خراب ہیں تو اس لیے کر رہے ہیں، اور بہت ساری خرابیوں کی آپ جڑ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ غربت کو اس نے شکوہ اور عذر بنایا ہوا ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عمر، تم اس بات پر کیا خوش نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت؟ اس بات کو اگر بندہ سمجھ لے گا نا، جس کے پاس اگر غربت موجود ہے،
یعنی اگر انداز زندگی کے بارے میں آپ نے جو گفتگو کی اس بات سے یوں سمجھا جائے کہ بندہ صرف اسی ایک بات کو لے لے کہ ہمارے لیے دنیا نہیں، ہمارے لیے آخرت،
آخرت،
اور ان کے لیے جن کو ہم اپنا آئیڈیل بنانا چاہ رہے ہیں، حالانکہ وہ ہمارا آئیڈیل آصف بھائی نہیں، ہمارا آئیڈیل تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو جب یہ ذہن بنا لیں گے کہ ہمیں آخرت کے لیے سب کچھ کرنا ہے اور ہمیں رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا، دنیا میں اگر کچھ قلت آ بھی جائے تو اس پر بندہ قناعت کر لے، تو انسان کا جو لائف اسٹائل ہے وہ اچھا ہو سکتا ہے. ویسے بھی جو عاقل لوگ ہیں، عقل مند دانا لوگ، وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کو اپنے سے بڑے مرتبے والے کو دنیاوی اعتبار سے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اپنے سے چھوٹے مرتبے والے کو دیکھنا چاہیے تاکہ اس کے دل کے اندر شکر گزاری پیدا
ہو.
اور اگر وہ اپنے سے بڑے مرتبے والے کو، اچھے لائف اسٹائل والے کو دیکھے گا، تو اس کے اندر پھر حسرت پیدا ہوگی کہ یار میرے پاس تو ہے ہی نہیں، اب میرے پاس نہیں ہے تو میں کیسے کروں. تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ اس بات کو جو وقار بھائی نے کہی ہے بہت پیاری ہے کہ ہمیں دنیا کو نہیں دیکھنا، ہمیں آخرت کو دیکھنا ہے اور آخرت کے لیے اپنے تمام اعمال کو کرنا ہے. تو موضوع ہمارا ہے انداز زندگی. آصف بھائی، آخرت کو دیکھنا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پریکٹیکل ہے. شاہ بھائی نے جیسے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں ہوتی ہیں انسان کو سیکھنے کے لیے، سماعت ہے، دوسری بصارت ہے، دیکھنا، تیسرا جو ہے وہ پڑھنا ہے. تو اب وہ دیکھ کر، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ تھے انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو سنی بھی تھی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن مجید سنا بھی تھا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی کو دیکھا بھی تھا، اور بعض چیزوں کو انہوں نے پڑھا بھی تھا، جو قرآن پاک کی جو تختیاں تھی یا جو احادیث لکھی گئی تھی، ان تینوں چیزوں کو دیکھا تھا. تو اگر ہم یہ کہیں کہ امت مسلمہ میں سب سے اچھا لائف اسٹائل نبی پاک کے بعد صحابہ کا ہوگا، تو صحابہ کا انداز زندگی ہمارے لیے کیا ہے، ہم ان کی زندگی کو کیسے دیکھیں تاکہ ہمارے لیے بھی اپنے لائف اسٹائل کو چینج کرنے میں کچھ معاونت ملے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. رب کریم نے صحابہ کرام کو خطاب فرمایا ہے کہ اے میرے نبی کے صحابہ، کہ اگر لوگ تمہاری اتباع کریں گے، تم جیسا ایمان لائیں گے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر انہیں ہدایت ملے گی،
صحیح،
یہ تب کامیاب ہوں گے. ایمان بھی ایک کیفیت کا نام ہے، اور اس کے لیے اب انسان تو دیکھ کر چیزوں کو فالو کرتا ہے، تو رب کریم نے ہمارے سامنے صحابہ کرام کو رکھا ہے کہ تمہیں ایمان لانا ہے تو ان جیسا لے کر آؤ.
ٹھیک.
اور سب سے پہلا جو مطالبہ انداز زندگی میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو فالو کرنے کا جو معاملہ ہے، سب سے پہلا تقاضا صحابہ کرام سے تھا،
صحیح،
کہ تم نے ان کی پیروی کرنی ہے.
ٹھیک.
تو اب صحابہ کرام سے جب سب سے پہلا مطالبہ ہے، اور صحابہ کرام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے رہن سہن کیسا ہے، آپ علیہ السلام کے معمولات کیسے ہیں، اور معاملات میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کا معاملہ کیا ہے،
ٹھیک،
صحابہ کرام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، صحیح. اور اسے دیکھ دیکھ کے فالو کر رہے تھے
جی.
اور ان کا فالو کرنا ایسا ہے کہ احادیث کی ہم جب کتابیں پڑھتے ہیں اور جب احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو صحابہ اکرام علیہ مردوان اس قدر فالو کرتے ہیں کہ اگر نبی پاک علیہ السلام نے بات کرتے ہوئے یوں ہاتھ مارا نہ یوں
جی
اور کوئی بات ارشاد فرمائی, آگے صحابی جب حدیث بیان کر رہے ہیں تو اس پر عمل کرتے ہیں,
یعنی اسی انداز کو فالو کر رہے ہیں,
انداز کو فالو کر رہے ہیں
واہ
کہ یہ یوں کرنا ہے,
یعنی کاپی کرنے میں کوئی مسٹیک
نہ ہو جائے.
اللہ اللہ.
اچھا پھر نبی پاک علیہ السلام نے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا, دو انگلیوں کا اشارہ کیا اور یوں ملایا, تو صحابی نے بھی اس کو ملا کر بیان کیا.
ٹھیک ہے,
اس قدر ان کو فالو کرنے کا انداز ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ سنت پر عمل کرنے کے معاملے میں یہ صحابہ پر فوقیت رکھتے.
سبحان اللہ.
آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ قیلولہ کرنے, دوپہر کا آرام کرنے کے لیے ایک مخصوص کو غار تھی وہاں جایا کرتے.
اللہ,
کسی نے پوچھا یہاں کیوں جاتے ہیں, کہا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے, آپ علیہ السلام یہاں تشریف لے گئے. اب دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ایک کنیز تھی, اس کا نام کوئی اجمی ٹائپ تھا, آپ نے اس کا نام جمیلہ رکھ دیا, تو اس نے جو ہے وہ انکار کیا کہ نہیں مجھے یہ نام نہیں چاہیے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اچھا چلو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرواتے ہیں, جو حضور فرمائیں گے ویسا کر لیں گے.
ٹھیک ہے,
دونوں وہاں حاضر ہو گئے اور جب یہ پاک علیہ السلام نے دیکھتے ہی فرمایا تم جمیلہ ہو.
واہ 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 واہ,
دیکھتے فرمایا تم جمیلہ ہو. اب اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اب تمہارا یہی نام رہے گا, اب چاہے تمہاری ناک خاک آلود ہو, تمہارا کچھ بھی ہو, اب تمہارا یہ نام نہیں بدل سکتا. صحابہ کرام یوں نبی پاک علیہ السلام کے فرامین کو فالو کرتے تھے, حضور کو دیکھ لیا کہ آپ علیہ السلام نے ایسا کیا ہے تو صحابہ یوں کرتے تھے, حضور نے یہ فرمایا ہے اس پر عمل کیا کرتے تھے.
بڑی پیاری بات ذہن میں آ رہی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر عمل کو صحابہ کرام نے کاپی کیا,
لیکن
سوال نہیں کیا کہ سرکار نے ہاتھ ایسے مارا تو مارا,
دونوں کا اشارہ
کیوں ہاتھ پوچھا نہیں, سوال قائم نہیں کیا کہ کیوں کیا. لیکن آج ہم ہر عمل کے پیچھے سوال کرتے ہیں,
ریزن پوچھتے ہیں,
ریزن پوچھتے
ہیں کیا ہے
اور اس کی تفصیل پوچھتے ہیں,
تو فائدہ بھی پوچھتے ہیں فائدہ کیا ہے,
اس کا فائدہ کیا ہے.
ایک تو یہ بتاؤ کہ علت کیا ہے کیوں کر رہے ہو, دوسرا کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا.
مطلب آج کی نسل کے آگے کوئی بات کی جائے تو یہی سوال کرتی ہے.
ہوتا یہ ہے اس میں شاہ رخ بھائی, لوگ ریزنز ڈھونڈتے ہیں, وجہ علت وجہ کیا ہے.
بالکل,
اگر وجہ بتائیں گے ذہن میں آتی ہے تو ہم فالو کریں گے. اب اس میں سائنس تلاش کرتے ہیں,
بالکل,
کہ اس میں ہے یا نہیں. اب ضروری نہیں ہوتا کہ بعض اوقات ہماری عقل اور ہماری میڈیکل سائنس یا ہماری سائنس اس بات کو مان لے, ہماری عقل اس کو ایکسپٹ کر لے, ضروری نہیں ہوتا. جیسے قرآن کریم فرماتا ہے شہید زندہ ہے, اب ڈاکٹر کہہ رہا ہے ایکسپائر ہے, عقل کہہ رہی ہے فوت ہو گیا, لیکن قرآن نے فرمایا زندہ ہے, تو اب ہمیں ماننا زندہ ہے, اب اپنی عقل کو استعمال نہیں کرنا.
یہاں یہی ہے نا کہ جب ہم گفتگو کر رہے ہیں دین کی, شریعت کی, اسلام کی, تو وہاں پھر ریزن نہیں پوچھا جاتا, علت نہیں پوچھی جاتی.
ہمارا جو دین اسلام ہے دین فطرت ہے,
بالکل
عقل کے عین مطابق ہے.
بالکل,
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری عقل ابھی اتنی بڑی نہیں ہوئی کہ اس میں حکمت آ سکے, یا وہ حکمت ہم سے ابھی تک پوشیدہ ہے, ہم اس تک پہنچ نہیں سکے. اس میں حکمت ایک نہیں سینکڑوں حکمتیں ہوں گی, لیکن ہماری عقل اتنی بڑی نہیں ہے کہ اس میں وہ آ سکے, یا ابھی اس تک ہماری عقل پہنچی نہیں ہے. تو اس لیے وہی بات جو آپ فرما رہے کہ آمنا وصدق,
ہم نے مان لینا ہے اور اپنے انداز زندگی کو ویسا ہی کرنا ہے جیسا کہ ہمارا دین ہماری شریعت کہہ رہی ہے. شاہ رخ بھائی, ہم انداز زندگی پر گفتگو کر رہے ہیں, اب ہم تھوڑا سا دنیاوی اعتبار سے بھی بات کرتے ہیں. ایک انسان کا انداز زندگی, اب وہ چاہے بچہ ہو, چاہے وہ بڑا ہو, چاہے وہ گھر کا بڑا ہو, چاہے وہ اسکول کالج کے طلبہ ہوں, کوئی بھی ہوں, اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک بھی تربیت کا بھی ایک معاملہ آ جاتا ہے, تربیت
بالکل
سیکھنا, سکھانا,
تربیت شروع
سمجھنا,
بالکل.
اس پر آپ کیا فرماتے ہیں
محسن بھائی؟ تربیت کا جو پہلا اسٹیپ ہے وہ بچپن ہے.
ٹھیک ہے,
مطلب ایک کورا کاغذ, کہا جاتا ہے نا کہ بچہ ایک کورا کاغذ ہے, کنواں ہے, جیسی بات کہو گے ویسی لوٹائے گا, جو لکھو گے وہی لکھا جائے گا.
صحیح,
تو اس میں ایک تو پوائنٹ یہ ہو گیا ہمارا کہ بچپن سے تربیت ہو. دوسرا پہلو اس کے پیچھے جو ہے کہ وہ تربیت کرنے والے کی تربیت کیسی ہے.
اچھا,
کہ جو تربیت کر رہا ہے اس کی تربیت کیسی ہے,
وہ خود بھی تربیت یافتہ
ہے یا نہیں ہے. مطلب میں اگر کسی کو کمپیوٹر سکھانے جاتا ہوں اور میں خود نہیں جانتا, وہ مجھ سے کوئی ایسا سوال کر لے اور میں لا علم ہو جاؤں, تو میری تربیت کا کیا اثر جائے گا؟
صحیح,
مطلب ایک چھوٹا سا ایک فرضی حکایت میں بیان کر دیتا ہوں سمجھنے کے لیے اس کو، کہ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص اپنے 5 سالہ بچے کو لے کر گیا کہ حضور اس کو اپنے شاگردی میں لے لیجئے، اس کی تربیت فرمائیے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ تم نے دیر کر دی۔
اچھا،
وہ شخص بڑا حیران ہوا کہ
5 سال میں دیر ہو گئی،
5 سال کا بچہ ہے، ابھی تو میرا بچہ کچھ بولنا سیکھا ہے، چلنا سیکھا ہے، مناسب انداز میں گفتگو کرنا سیکھا ہے، اب یہی تو وقت ہے تربیت کا، اور آپ فرما رہے ہیں کہ لیٹ ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا دیر ہو گئی تمہیں۔ اس دیر کہنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ جہاں جس گود سے اس نے تربیت حاصل کرنی تھی، کیا تم نے اس وقت یہ پوائنٹ دیکھا تھا،
اس کا انتخاب صحیح،
انتخاب درست کیا تھا؟ ہم اپنے انتخاب میں سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں۔ آج کل کے دور میں جب رشتہ دیکھا جاتا ہے یا کوئی شادی کا معاملہ ہوتا ہے، یا لڑکا ہو یا لڑکی ہو، کسی ایک کی طرف ہم نہیں کریں گے، تو نارملی طور پہ ہم دنیاوی پہلوؤں کو دیکھتے ہیں کہ کتنی تعلیم ہے، کتنی پڑھی لکھی ہے یا کتنا پڑھا لکھا ہے، جاب کیا کرتا ہے، کام کیا کرتا ہے۔ حالانکہ جو بنیادی چیز ہے دیکھنے کی یہ ہے کہ یہ احکام شریعت کا کتنا پابند ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کوئی 100% پابند ہو، اور یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ دیندار کتنا ہے، کتنا پابند ہے، کتنا عمل کرتا ہے، اس کے اخلاقیات کیسے ہیں۔ مثال ویسے ہی ہے نا کہ ماں پہلی درسگاہ ہے، ماں کی گود سے ہی بچہ جو ہے وہ سیکھنا شروع کرتا ہے۔
صحیح۔
تو جب اس درسگاہ کا انتخاب ہی درست نہ ہوگا تو کیسے ایک اچھی تربیت کی جا سکتی ہے؟
ٹھیک ہے،
ایک چھوٹا سا اس میں ایک واقعہ بیان کروں اس بات کو مزید کنکلوڈ کرنے کے لیے، کہ ایک لڑکا کسی لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے اور معاملہ کچھ آگے بڑھتا ہے، تو وہ اس کے والد کی طرف رشتہ بڑھاتا ہے۔ تو اب والد پیسے والا ہوتا ہے، بہت مالدار ہوتا ہے، تو وہ منع کر دیتا ہے رشتے کا کہ یہ رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اب وہ پھر آپس میں کچھ ان کی ڈسکشن ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے جی ہم گھر سے فرار اختیار کریں گے، اور دن طے ہوتا ہے۔ اس دور میں چونکہ گاڑیاں وغیرہ تو تھی نہیں، جو تو وہ گھوڑے کا ہی ایک انتظام ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اس جگہ آ جانا، ہم شہر سے نکل جائیں گے۔ وقت مقررہ پہ وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ جب وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں تو اب شہر کو عبور کرنے کے لیے ایک دریا بیچ میں ہوتا ہے، شہر سے نکلنے کے لیے وہ دریا میں اپنے گھوڑوں کو اتارتے ہیں۔ تو عین دریا کے بیچ میں وہ گھوڑا جا کر بیٹھ جاتا ہے، جو لڑکی کا گھوڑا ہوتا ہے وہ بیٹھ جاتا ہے۔ تو لڑکا بڑا حیران ہوتا ہے، کہتا ہے یہ کیا ماجرا ہے؟ تو لڑکی کہتی ہے جب یہ گھوڑا پیدا ہوا تھا تو اس کی ماں جو ہے وہ فوت ہو گئی تھی، مر گئی تھی، تو اس کی پرورش کے لیے ہم نے اس گھوڑے کو بھینس کے دودھ پر جو ہے وہ اس کی پرورش
گزارا کیا۔
تو ہو سکتا ہے کہ چونکہ بھینس کی ایک فطرت ہوتی ہے کہ وہ پانی میں بیٹھ جاتی ہے، تو یہ فطرت ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر آ گئی ہو۔
اچھا،
تو لڑکا بڑا سمجھدار ہوتا ہے، تو لڑکا اسی وقت کہتے ہیں نا ڈیسیجن ان دا منٹس، کچھ منٹس میں ڈیسیجن لے لینا، وہ ڈیسیجن لیتا ہے واپس جانے کا۔
ٹھیک ہے،
اور واپس جا اس کو اس کے گھر چھوڑنے جاتا ہے تو وہ وجہ پوچھتی ہے، کہتا ہے جب ایک جانور پر جو ہے وہ دودھ کا اثر یہ ہوا کہ اس کی فطرت تبدیل ہو گئی،
ٹھیک،
تو کل جو میری اولاد ہوگی، جس طرح تو نے اپنے باپ کو دھوکا دیا، کل کو میری اولاد ہوگی تو وہ بھی میرے ساتھ یہی کرے گی۔
اللہ،
مطلب اتنا عمل ہے تربیت کرنے والے پر،
یعنی انسان جو تربیت کرنے والا ہے اس کا اپنا انداز بھی دیکھا جائے گا، اس کا انداز زندگی کیا ہے، یعنی وہ خود ہی اگر مثال کے طور پر ایسا ان سارے معاملات سے کورا ہے جس کی تربیت دینے جا رہا ہے، صرف زبانی لفاظی ہے، صرف گفتگو کر رہا ہے، صرف بس لوگوں کو سمجھانا ہے اور عمل کچھ نہیں۔ امیر علیہ السنت دعوت برکات مالیہ کی یہاں بہت پیاری بات سمجھ میں آتی ہے، ہم دعوت اسلامی والوں کو امیر علیہ السنت سمجھاتے ہیں ترغیب دینے کے لیے سراپا ترغیب بننا پڑتا ہے، یعنی آپ کسی چیز کی ترغیب دے رہے تو پہلے خود بھی تو سراپا ترغیب بنو، اپنی لائف اسٹائل کو خود چینج نہیں کر رہے، دوسروں کے لائف اسٹائل پر تنقید کر رہے
ہیں۔
تو جب تک اپنے لائف اسٹائل میں آپ تبدیلی نہیں لاؤ گے آپ کی بات پر وہ اثر نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ اس گفتگو کو مزید ہم آگے بڑھائیں گے، کالز لے لیتے ہیں پھر سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی
محمد شہزاد عطاری، یا کوٹ سے عرض کر رہا ہوں، اور روحانی علاج کے حوالے سے عرض کرنی تھی کہ اگر ایسا روحانی علاج عطا فرما دی جسے پریشانی دور ہو، یعنی انسان جو پریشان رہتا ہو تو اس حوالے سے عطا فرما دیجیے۔
ایک تو کال آپ نے سن لی ہے، انہوں نے کہا کہ مسائل پریشانیوں سے چھٹکارے کے لیے کوئی وظیفہ۔ یہاں ایک سوال میں آپ سے پہلے یہ کروں گا کہ بچے، جیسے ابھی ہمارے شاہ رخ بھائی نے فرمایا کہ تربیت، بچے اگر بالفرض بات نہ مانتے ہوں اور جیسا والدین چاہتے ہیں کہ ان کے اندر بہتری آئے، ایک خوبی آئے، ایک اسلامی طریقہ کار آئے، یوں سمجھے نافرمانی کی طرف ہو، اگر ان کے لیے والدین چاہتے ہیں کوئی روحانی علاج کیا جائے تو وہ کیا روحانی علاج ہو سکتا ہے وہ فرمائیں گے؟
اس کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایاناز کتاب مدنی پنسورہ، اس میں آپ نے فیضان اوراد میں ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ جیسے بعض بچے بہت ضدی ہو جاتے ہیں، نافرمان ہو جاتے ہیں، بات نہیں مانتے، کہنا نہیں مانتے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ جب بچہ سو رہا ہو تو آپ نماز فجر کے لیے اٹھیں تو اس کے قریب کھڑے ہو کر یا شہیدو 21 بار یہ آپ پڑھیے، انشاءاللہ عزوجل بچہ اگر نافرمان ہے تو انشاءاللہ فرمانبردار ہو جائے گا، اور اگر ضد کرتا ہے تو انشاءاللہ ضد کی عادت بھی اس کی دور ہو جائے گی۔
پڑھنا ہے یا دم بھی کرنا ہے؟
پڑھنا ہے اس کے
ساتھ۔ اچھا، صرف پڑھنا ہے۔ کتنی آواز سے؟
اتنی آواز سے پڑھیں کہ اس کی نیند میں خلل نہ پڑے، کہ اپنے کان خود سن لیں۔
ٹھیک،
یا شہید ہوں۔
اچھا، یہ جو کال آئی تھی اس کا اگر آپ جواب دے دیں۔
اس کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایاناز کتاب ہے، مدنی پنسورہ ہی میں آپ نے ایک حدیث پاک نقل فرمائی ہے، اور اس میں جو اس کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ پریشانیاں اور دکھ اور آلام سے نجات کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کی کثرت کریں، انشاءاللہ عزوجل ہر قسم کی پریشانی، رنج اور غم سے نجات حاصل ہوگی،
ماشاءاللہ۔ آج رکن شورا عبد الحبیب اتاری دامت برکات مالیہ کا ایک مدنی گلدستہ ریکارڈڈ پیکج ہے، وہ ہم دکھائیں گے۔ ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے کیا سراپا میرے حضور کا ہے۔ اس سیگمنٹ میں آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مختلف اعضاء مبارکہ کی برکتوں اور ان کے بارے میں احادیث طیبات کی روشنی میں بیان سنیں گے۔ تو بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف اور رکن شورا عبد الحبیب بھائی کی زیارت کرتے ہیں، کیا سراپا میرے حضور کا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدری چینل کے ناظرین، آج ایک ایسا خوبصورت سیگمنٹ ہم ریکارڈ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور کچھ چیزوں کو کرنے کا لطف ہی بہت آتا ہے، کیونکہ بات کرنی ہے پے کرے حسن و جمال کی، بات کرنی ہے آقا دو جہان کی، بات کرنی ہے رب کے حبیب کی، جن کی وجہ سے یہ کائنات بنائی گئی، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، ریزن آف دا آل کریشن، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرنا ہے۔ ناظرین، ایک بار پھر سیگمنٹ کیا سراپا میرے حضور کا ہے، اور آج بات کرنی ہے نبی پاک کے رخ روشن کی، میرے آقا کے چہرہ انور کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ وہ چہرہ تھا ناظرین جس کو غیر مسلم جب دیکھتے تھے تو وہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے تھے کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، یہ وہ چہرہ تھا جس کو دیکھ کر صحابہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ یہ وہی چہرہ ہے جس کے بارے میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رات کا آخری پہر تھا، میں کچھ اپنے کمرے میں بیٹھ کر سی رہی تھی، چراغ گل ہو گیا، سوئی ہاتھ سے گر گئی۔ ذرا سوچئے ناظرین، اندھیری رات میں جب لائٹ نہ ہو اور سوئی گر جائے تو اٹس کوائٹ امپاسبل، کیسے تلاش کی جا سکتی ہے؟ مگر آپ کہتی ہیں اتنے میں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کمرے میں تشریف لائے، آپ کے چہرے سے اتنا نور نکلا کہ میں نے اپنی وہ گم شدہ سوئی آپ کے چہرے کے نور سے تلاش کر، کیا چہرہ تھا، کیا نور تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بار حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، چاندنی رات تھی، چودھویں رات کا چاند تھا۔ ذرا سوچیے ناظرین، کسی صحرا میں، کسی میدانی علاقے میں آپ نے دیکھا ہوگا تارے اور چاند بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں، بڑا کلیئر نظر آتے ہیں۔ کہتے ہیں چودھویں رات کا چاند تھا اور میں گھر سے باہر آیا، میں نے دیکھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما ہے، میں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، پھر چودھویں رات کے چاند کو دیکھا، پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا، پھر چودھویں رات کے چاند کو دیکھتا، ایک بار پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، پھر چودھویں رات کے چاند کو دیکھا۔ حضرت جابر بن سمورہ کے الفاظ ہیں، واللہ میرے آقا چودھویں رات کے چاند سے زیادہ حسین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان صاحب علیہ رحمۃ الرحمان کمال کی بات لکھتے ہیں نا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، آقا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. نبی پاک کے پیارے چہرے کی بات ہو تو قلم رضا کیسے خاموش رہ سکتا ہے. سیدی اعلی حضرت تو کمال کی بات لکھتے ہیں، اس چہرہ انور کو کیسے قرآن سے بیان کرتے ہیں. آپ لکھتے ہیں کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین سعود، کاف ہا یا عین سعود، ان کا ہے چہرہ نور کا. کیا بات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کی. اسی حسین چہرے کو دیکھ کر میرے آقا کے صحابی حضرت حسان بن ثابت، جو آقا کے دربار کے نعت گو تھے، کیا شاندار شعر لکھا، آج بھی سنے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. آپ لکھتے ہیں واحسن منک لم تر قط عین، واجمل منک لم تلد النساء، خلقت مبرئا من کل عیب، کانک قد خلقت کما تشاء. اگر اس شعر کی ترجمے کو پڑھ لیا جائے، معنی سمجھ لیے جائے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں آقا واحسن منک لم تر قط عین، آقا آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے. وہ اجمل منک لم تلد النساء، حضور آپ جیسا جمال والا، آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. خلقت مبرئا من کل عیب، اللہ نے آپ کو سارے عیبوں سے پاک پیدا کیا ہے. کانک قد خلقت کما تشاء، حضور آپ کو تو رب نے ایسا بنایا ہے جیسا آپ چاہتے تھے، آپ کی رضا کے مطابق بنایا گیا ہے. باتیں تو بہت ساری ذہن میں آ رہی ہیں ناظرین، اور نبی پاک کی بات ہو، آقا کی خوبصورتی کی بات ہو، تو پھر کیسے سلسلہ جلدی ختم کیا جا سکتا ہے. مگر چونکہ مختصر سا سیگمنٹ ہے، پیارے آقا کے مبارک چہرے کی بات ہونی ہے، آئیے اب میں آپ کو پیارے آقا کا مبارک چہرہ دکھنے میں کیسا تھا، مورخین نے، شارحین نے، محدثین نے، سیرت نگاروں نے پیارے آقا کے چہرہ انور کو کن الفاظ کے ساتھ بیان کیا، اس کی کچھ جھلک بیان کرتا ہوں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مبارک چہرہ، روئے مبارک تھا، جو جمال الہی کا آئینہ اور انوار تجلی کا مظہر تھا، پر گوشت اور کسی قدر گول تھا. اسی روح مبارک کو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہی پکار اٹھے تھے، وجہہ لیس بوجہ کذاب، ان کا چہرہ دروغ گو، کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں، اور ایمان لے آئے تھے. یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، اور آپ ایمان لے آئے، ایسا چہرہ. حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بڑھ کر خوب رو اور خوش خو تھے. سبحان اللہ. حضرت ہند بن ابی حالا بیان فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک چودھویں رات کے چاند کی مانند چمکتا تھا، یعنی سب نے اپنے اپنے طور پر تشبیہ دینے کی کوشش کی. ورنہ سچی بات یہ ہے کہ آقا کے چہرے کے مقابلے میں کوئی مثال بنتی ہی نہیں ہے. جو رب کا حبیب ہو، جو نبیوں کا بھی سردار ہو، جو فرشتوں کا بھی آقا ہو، جو عرش کا مہمان بنے، رب جسے اپنا دیدار کرائے اور جس کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جائیں، صحابہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. بے شک حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کر کے مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں تو کاٹ ڈالی، مگر میرے آقا کے حسن زیبا کی کیا بات ہے. بریلی کے تاجدار سے پوچھتے ہیں اور وہ لکھتے ہیں، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. آخر میں یہ دعا کرتے ہیں، یا رب وہ چہرہ انور، وہ جلوہ جانا، جس نے بھی دیکھا وہ جان دینے کے لیے تیار ہو گیا، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا. اے میرے مالک، وہ جلوہ ہمیں معلوم ہے، آج بھی عام ہے. خوش نصیبوں کو آج بھی میرے آقا کا جلوہ نصیب ہوتا ہے، خواب میں دیدار مصطفیٰ کرتے ہیں. اور حدیث پاک کا مضمون ہے، جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا، اور میں اس کی قیامت کے دن شفاعت کروں گا. آئیے مل کر اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے. اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے. انشاءاللہ اس سیگمنٹ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیہ مبارک کا تذکرہ کرتے رہیں گے، کچھ عشق رسول کی باتیں کرتے رہیں گے. کاش یہ تڑپ بڑھتی رہے دیدار مصطفیٰ میں، اے کاش ہمیں رونا آتا رہے. درود پاک کی کثرت کرتے رہیں اور کبھی ہم پر بھی کرم ہو جائے. اس شعر پر اپنے سلسلے کو اختتام کرتے ہیں، دیدار کی بھیک کب بٹے گی، منگتا ہے امیدوار آقا. دیدار کی بھیک کب بٹے گی، منگتا ہے امیدوار آقا، آنکھوں میں چمک کے دل میں آ جا، اے شمع جمال مصطفیٰ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کے وجہ زیبہ کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی اور بڑے خوبصورت انداز میں رکن شورا ذکر فرما رہے تھے. اللہ تعالی ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کی زیارت عطا فرما دے. مرنے سے پہلے ایک مرتبہ خواب میں زیارت ہو جائے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارکہ کو ہم دیکھ لیں اور اسی چہرہ مبارکہ کے نور سے ہماری قبر کاش منور ہو جائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اچھا یہاں موجود تمام مبلغین سے میں عرض کروں گا کہ زندگی گزارنے میں ہم اگر دیکھتے ہیں تو ایک ہے بچپن, پھر ہے لڑکپن, اس کے بعد ہے جوانی اور اس کے بعد ہے بڑھاپا. بچپن میں بچوں کی تربیت کس انداز سے کی جائے کہ ان کا انداز زندگی بہتر ہو جائے, اس پر آپ کلام
فرمائیں. میں اس پر آپ کو سب سے پہلے تو یہ بات عرض کروں کہ امام دہلمی نے مسند الفردوس میں امام ابو شیخ کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ بیتن لا سبیان فیہ لا برکت فیہ.
اللہ اکبر.
کہ جس گھر میں بچے نہ اس میں برکت نہیں ہوتی.
اوہ.
تو امام نجم الدین الغزی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس کی وضاحت یہ کہ کامل برکت نہیں ہوتی.
ٹھیک ہے.
یہاں ظاہری برکت نہیں ہوتی. تو بچے جو ہیں گھر کی برکت ہیں.
صحیح ہے.
پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معاملہ کہ نبی کریم علیہ السلام بچوں کے ساتھ انتہائی پیار سے, شفقت سے اور بہت زیادہ مزاح والے انداز سے پیش آتے تھے.
سبحان اللہ.
اب وہ بچہ جب بہت چھوٹا ہوتا ہے اس کو زیادہ شفقت کی ضرورت ہوتی ہے, پھر تھوڑا بڑا ہو جائے گا تو پھر شفقت کا انداز بدل جاتا ہے. تو چھوٹے بچوں کے ساتھ ان کا انداز نبی پاک علیہ السلام کا الگ رہا, پھر تھوڑے بڑے ہو گئے ان کے ساتھ الگ رہا. تو بچوں پر جو سب سے پہلا معاملہ ہے ان کو پیار سے سمجھانے کا ہے, ان سے شفقت سے پیش آنے کا ہے. اور یہ صرف والدین ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ مساجد میں بھی سمجھدار بچے اگر آ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی شفقت والا رویہ ہونا چاہیے. ڈانٹ ڈپٹ والا انداز یا کوئی ان پر کو ہاتھ اٹھا دینا, اب بچے کو مسجد سے ڈانٹ پڑ گئی یا کوئی اس نے کھری کھری سن لی یا کوئی اس نے جو ہے وہ تھپڑ کھا لی, ہو سکتا ہے کہ دوبارہ کبھی مسجد نہ آئے.
بچے پڑھنے سے اور سننے سے کم سیکھتے ہیں, دیکھنے سے زیادہ سیکھتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں بچوں کے انداز زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے اپنا انداز زندگی جو ہے وہ تبدیل کرنے کی سب سے بڑی
کام ہے
کہ اگر میں اور آپ جو ہے وہ یا والدین ہیں یا جو بھی سرپرست ہیں یا اساتذہ ہیں اسکول میں ٹیچرز ہیں, وہ خود کوئی کام کر رہے ہیں اور اس چیز سے بچوں کو منع کر رہے ہیں, تو اب منع کرنا وہ فائدہ نہیں دے گا. بچے آپ کو کام کرتا دیکھیں گے تو وہ اس میں آپ کو فالو کریں.
صحیح.
اگر ہمارے ہاں جو ہے وہ چینل چل رہا ہے, ہم بچے کو کہتے ہیں کہ نہیں فلمیں ڈرامے نہیں دیکھو, گانے باجے نہیں دیکھو, لیکن گھر میں چل رہا ہے میوزک چل رہا ہے, تو بہرحال بچہ جو ہے وہ اسے فالو کرنا جو ہے وہ شروع.
بچے گا کیسے جب گھر میں خود ہو رہا ہے تو اس میں کیا کرے؟
اسی طریقے سے نماز کے اندر, یہاں تک کہ بزرگان دین نے فرمایا کہ گھر کے اندر بھی نماز پڑھے, بلکہ مردوں کو فرمایا کہ سنتیں گھر میں ادا کریں, نوافل گھر میں ادا کریں, گھر کو اس اعتبار سے ویران نہ کریں کہ خواتین تو پڑھ رہی ہیں مرد بھی پڑھیں, کہ بچے ان کے ساتھ کم از کم جو ہے وہ پڑھیں, کہ چھوٹے بچے ان کو مسجد لانا منع ہے لیکن وہ گھر میں کس طرح پڑھیں. تو کم از کم والد اگر گھر میں سنت قبلیہ جو ہے وہ پڑھے گا تو بچے اس کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے,
نوافل
نماز جو ہے وہ پڑھ لیں.
مجھ سب نے بڑی پیاری مثال دی اور اس مثال پہ ایک مثال جوائن کروں گا کہ آم کے درخت سے آم ہی نکلے گا.
ہاں
آم کے درخت سے امرود نہیں نکلے گا یا کیلا نہیں نکلے گا. مطلب جو آپ نے کرنا ہے وہی اپنے بچے کی آپ تربیت کر رہے ہیں پریکٹیکلی. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میں وہ کام کروں اور میرا بچہ نہ کرے تو یہ ممکن نہیں.
میں سگریٹ بھلے پیوں
بچہ نہ پیے مجھے برا لگے,
بھلے گا بچہ,
لیکن سب سے پہلے مجھے چھوڑنی پڑے گی. اور آج کل تو اس کے اوپر اسٹڈی بھی چل رہی ہے, باقاعدہ ریسرچ ہو رہی ہے کہ بچوں کی تربیت کس طرح سے کی جائے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ بچے جب تربیت کا انداز یہ ہوتا تھا صرف ان سے اسکول کے بارے میں پوچھ لیا یا ان کو جو ہے وہ کھیل کے معاملے میں کھیلنے دیا,
ٹھیک ہے
کھیلو اپنا وقت اپنے کھلونے میں گزارو. لیکن اس وقت ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے, اس وقت ٹرینڈ یہ چینج ہو رہا ہے کہ بچوں کے اندر ہمدردی کا عنصر پیدا کیا جائے.
ٹھیک.
کیونکہ بچے کے اندر بچپن سے اس کو احساسات کو سمجھنے کا جب عنصر پیدا کیا جائے گا تو یہی چیز بڑے ہو کے ڈیولپ ہوگی.
صحیح.
وہی بچہ رحم دل بھی ہوگا, وہی بچہ دوسروں کی مدد کرنے والا بھی ہوگا. ایک ہوتی ہے سمپتی اور ایک ہوتی ہے ایمپتی.
ٹھیک.
دونوں کا معنی اردو میں آپ دیکھیں گے تو ہمدردی ہی ہے.
ٹھیک ہے.
لیکن دونوں کی نوعیت تبدیل ہے.
وہ کیسے؟
سمپتی بیسیکلی ہوتا یہ کہ کوئی شخص بیمار ہے یا بظاہر کسی مصیبت میں گرفتار نظر آئے اور آپ اس سے ہمدردی کریں تو یہ سمپتی کہلاتی ہے. اب امپتی کیا چیز ہے؟ امپتی یہ ہے کہ وہ چیز جو پوشیدہ ہے, مطلب اس کے احساسات کو محسوس کرنا,
خود محسوس کرنا,
محسوس کرنا, کسی کے چہرے کو دیکھ کر, کسی کی حالت کو دیکھ کر, کسی کے ظاہری مطلب اس کی حالت کو دیکھ کر اس کو محسوس کرنا کہ یار یہ شخص مجھے تکلیف میں لگ رہا ہے یا اس کے چہرے پہ جو پریشانی ہے شاید کس وجہ سے، تو اس کو فیل کرنا بچوں کو آج کل سکھایا جا رہا ہے.
یہ تو بہت بڑے درد دلوں کا کام ہے نا،
یہ امپیتھی ہے
بھائی. ہاں میں یہ کہنا چاہوں گا، آپ کہیں مگر اس سے پہلے تو میں کہہ رہا ہوں احساس ہونا بھی کہ سامنے والے کے چہرے کا وہ کیا بتا کیا رہا ہے، یہ بھی تو بڑا زندہ دل کا کام ہے نا کہ وہ دیکھ سکے کہ ہو کیا رہا ہے. اب آپ فرمائیں.
جی میں ایسی کر رہا تھا کہ خصوصاً یوں کہہ لیجیے والدہ کے حوالے سے کہ بچوں کو بچہ ہی سمجھے، ریلائز کریں کہ یہ بچہ ہے جو ہے وہ چابی کا گڈا نہیں ہے. مطلب یہ اس معنوں میں عرض کر رہا ہوں کہ جناب بچہ ہے تو بچے نے شرارتیں ہی کرنی ہے،
یہ کرے گا.
اب جب وہ ہوتا کیا بعض وقت بچے شرارت کریں گے تو وہ جی اس کو دھنک کے رکھ دیا اور وہ پیٹنا، ابھی بچے کو اتنی سمجھ بھی نہیں ہے کہ وہ ریلائز بھی نہ کر سکا بےچارا کہ یہ میری پٹائی لگی تو کیوں لگی،
مارا کیوں،
وہ اس کی پٹائی ہو گئی.
وہ بس تھوڑی دیر بعد ویسے بھی صحیح ہو جانا،
وہ ویسے صحیح ہو جانے کے بعد آپ نے اپنا غصہ نکال دیا. اور یہ چیزیں اس کے دل و دماغ پہ اثر کرتی ہیں. بچہ ہے اور جس کو دوسرے الفاظ میں کہیے کہ بچہ ہے اور اس کو آپ انسان کا بچہ ہی سمجھیے، یعنی آپ کا اپنا بچہ ہے نا. مطلب یہ کہ سوال سے
بولنا تو شاید نہ ماریں گے،
سلوک ایسا ہوتا ہے کہ اللہ معاف کرے جسے کہنا چاہیے نا، یہ جس طرح جانوروں کو بھی نہیں مارنا چاہیے، اس طرح سے بعض اوقات مارنے پیٹنے کی نوبت آ جاتی ہے. اور وہ بھی کس انداز سے ہوتی ہے، سارا سال تو ہوش نہیں آیا کہ بچے سے پوچھ لے کہ بھائی پڑھائی کیسی چل رہی ہے، اب جب رزلٹ آیا اور رزلٹ دیکھو وہ یہ کیا، اس کے بعد جی اس پہ پائپ بھی توڑ دیے اور جی سر یہ بھی مار کے اللہ معاف کرے بہت بری طریقے سے تشدد کیا. تو یہ انداز غلط ہے نا، آپ وقت تو اس کو دیجیے. اور پھر یہاں تک ہوتا ہے، ایک واقعہ میری باقاعدہ معلومات میں کہ ایک صاحب تھے ان کے تین بچے تھے، اب دو تو بڑے انٹیلیجنٹ تھے ذہین تھے، ہر ایک کا آئی کیو لیول الگ ہوتا
صحیح.
اب وہ بڑی اچھی پوزیشن لاتے نمبر لاتے، ان کا ایک بچہ ذہنی طور پر اتنا ذہین نہیں تھا، یعنی یوں کہہ لیجیے پڑھنے کے حوالے سے نہیں ہوگا، اس کی الگ فیلڈ ہوگی کیونکہ ہر ایک کو الگ نوعیت کے جو ہے وہ دماغ گویا ملا ہوتا ہے. تو اب وہ کیا لگتا تھا ان والد صاحب کو کہ یہ جی میرا بچہ پڑھتا نہیں ہے اور یہ پڑھنا نہیں چاہتا، دل چراتا ہے، جی چراتا ہے، یوں کہہ لیجیے. اب اس کو اتنا تشدد کیا، اتنا تشدد کیا تاروں سے اور پتہ نہیں کس کس چیز سے، جو میں کہہ رہا نا انسان کا بچہ ہی سمجھیے، اتنا مارا کہ وہ اللہ معاف کرے وہ پاگل ہو گیا، تقریباً آدھا پاگل کر دیا. یعنی ذہنی طور پہ وہ کمزور تھا، اسے مار مار کے جو ہے یہاں کر دیا. تو یہ بہت اہم
کہ ماں باپ کی تربیت،
شریعت نے ایک حدود رکھی ہے تربیت کے حوالے سے،
انسان کا بچہ سمجھے. اب جب باپ ہی اپنے بیٹے کو انسان کا بچہ نہیں سمجھ رہا تو وہ خود پتہ نہیں انسان،
پھر وہ بچہ جب بڑا ہوگا تو پھر وہ کیا کرے گا، جیسی بات ہوئی کہ جو کرتا دیکھتا وہی.
اللہ اگر میں ہر بچہ جو ہے نا، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ماں باپ کو کہ ہر بچہ ایک طرح کا نہیں ہو سکتا. اگر میں چاہوں کہ میرے تینوں بچے ڈاکٹر بن جائیں یا تینوں بچے انجینئر بن جائیں تو یہ ممکن نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ زور زبردستی سے وہ بن بھی جائے، لیکن جو آپ اس کو بنانا چاہیں گے وہ اس میں معیار نہیں لا پائے گا، نہیں کر پائے گا.
ویسے بھی پوزیشنوں کا تقاضا نہیں ہے اب دنیا میں،
صحیح.
اب بچے کی مہارت دیکھیے کتنا ماہر ہے، کتنا انٹیلیجنٹ ہے، اور کس کا شوق رکھتا ہے.
تبدیل ہو گیا، بالکل تبدیل ہو گیا کہ آپ اس کو جو آپ کروانا چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہے. تو لہٰذا
ممالک تو ایسے ہیں کہ جہاں پہ تقریباً 7 کلاس تک تو پیپر ہی نہیں لیے جا رہے
ہیں، ہم پوزیشنوں کے چکر میں پڑے.
کہہ رہے ہیں تو سیکھنے کا عمل ہے، اس وقت تو یہ بچہ سیکھ رہا ہے، اس سے کیا ایگزام لیا جائے.
ٹھیک، ہمارے چینل کے ناظرین بہت اچھی گفتگو ہوئی، بچوں کے حوالے سے ہو رہی ہے اور تربیت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، انداز زندگی کے حوالے سے ہو رہی ہے. پڑھتے ہیں ہم اپنے دلوں کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گرمانے کے لیے، سیگمنٹ ہے مدحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ کال لے لیتے ہیں، اس کے بعد ہم عدنان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. جی کال دیجیے گا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام جویریہ تاریہ ہے، میں دار مدینہ زمزم نگر حیدرآباد میں پڑھتی ہوں. مجھے یہ نعت سنا دے، زمین و زمان تمہارے لیے جزاک اللہ خیر.
آمین وإیاکم. ماشاءاللہ. اگلی کال.
باب المدینہ کراچی سے بول رہا ہوں، مجھے یہ والی نعت سنا دیں، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا.
یہ استغاثہ انشاءاللہ. اگلی کال.
محمد تنویر رضا اتاری، نعت کی فرمائش ہے، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں، میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں. کلام سنا دیجیے گا، جزاک اللہ خیرا.
آمین آمین. جی عدنان بھائی، آپ کون سا کلام پڑھیں گے آج اور پھر جو فرمائشیں ہوئی ہیں وہ؟
سیدی آلہ کا بہت پیارا کلام ہے جو کہ آپ نے چار زبانوں میں تحریر فرمایا. لم یاتی نظیر و کفی نظریں، مثل تو نشد پیدا جانا. صلی اللہ نبی
صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد یاتی نذیرک فی نظری لم یاتی نذیرک فی نظری مثلی تو نشد پیدا جانا مثلی تو نشد پیدا جانا جگ راج او تاج تورے سر سو جگ راج او تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا ہے تجھ کو شہید و سرا جانا لم یاتی نذیرک فی نظری لم یاتی نذیرک فی نظری البحر علی والموج طغى البحر علی والموج طغى شروبا بج دھار میں ہو بگڑی ہے ہوا بج دھار میں ہو بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا موری نیا پار لگا جانا لم یاتی نذیرک فی نظری لم یاتی نذیرک فی نظری انا فی عطش و سخکات انا فی عطش و سخکات اے گیسو پاک اب ہی کرم اے گیسو پاک اب ہی کرم بھر سنہار ریم جم ریم جم بھر سنہار ریم جم ریم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا دو بوند ادھر بھی گرا جانا لم یاتی نذیرک فی نظری لم یاتی نذیرک فی نظری مثلی تو نشد پیدا جانا لم یاتی نذیرک فی نظری الروح فداك فزد عرقا الروح فداك فزد عرقا يكشو لدي قبر زل عشقا يكشو لدي قبر زل عشقا مرات من تسب فوق ديا مرات من تسب فوق ديا مرات من دل سب پھوک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا یہ جان بھی پیارے جلا جانا غم یاتی نذیرک فی نظری غم یاتی نذیرک فی نظری بس خامائے خامے نواہ رضا بس خامائے خامے نواہ رضا نہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا بس خامائے خامے نواہ رضا طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا میرے شاد احبا ناطق تھا ارشاد احبا ناطق تھا ناچار سراغا پڑا جانا ناچار سراغا پڑا جانا لمحیاتِ نویر و کفی نظر لمحیاتِ نویر و کفی نظر مثلِ شد پیدا جانا
ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کچھ فرمائشیں بھی کی گئی ہیں آپ سے.
اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب لگ جائے گا بے تر مدینے. کھانے میں نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے بس یہ سعادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤ میں رو رو کر مدینے میں تیرے قدموں میں مر جاؤ میں رو رو کر مدینے میں مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا مدینہ اس لیے مدینے میں کے رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاہ بحروں پر مدینے
انشاءاللہ جزاک اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتوں سے مالا مال فرمائیں اور ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت میں جینا اور مرنا نصیب فرمائیں. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انداز زندگی پر ہم بات کر رہے تھے منیم بھائی, انداز زندگی پر ہم مختلف شعبۂ زندگی پر بات کر سکتے ہیں. آپ ایک مسلمان کے انداز زندگی پر شروع میں کلام کر رہے تھے, مختلف طبقوں کے لوگوں کے انداز زندگی کو کیسا ہونا چاہیے, اس پر آپ کچھ کلام فرمائیں.
محسن بھائی, میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید برہان رشید کے اندر بیسیوں ایسے رولز بتائے ہیں, اصول بتائے ہیں کہ تم لوگوں نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے. جیسے آپ دیکھ لیں سورہ مؤمنون کی پہلی 10 آیتیں, قد افلح المؤمنون, کہ ایمان والے جو ہے وہ فلاح پانے والے ہیں, الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اسی طرح آگے جو آیتیں مبارکہ ہیں ان میں بھی ان چیزوں کو, ان اوصاف کو بیان کیا گیا ہے کہ بندے کو اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے. کامیاب لوگوں کے اوصاف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے اور ہمارے اکابرین نے, بزرگان دین نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے. ہمارے جو بزرگان دین تھے ان کا جو لائف سٹائل تھا وہ ایسا تھا کہ وہ اپنا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں چھوڑتے تھے کہ جس کے اندر کوئی فراغت ہو, یعنی اس کے اندر انہوں نے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہ کیا ہو یا کوئی نیک کام نہ کیا ہو. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے انہوں نے ایک روڈ کراس کیا اور پھر واپس آ گئے. جب لوگوں نے پوچھا قبلہ آپ تو یہاں سے ہو کر چلے گئے تھے پھر واپس کیوں آئے, تو آپ رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اصل میں میں یہاں سے چلا تو گیا تھا لیکن جب میں وہاں پر پہنچا تب مجھے یاد آیا کہ اس گلی سے جاتے ہوئے میں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا.
اللہ اکبر.
یعنی وہ لوگ ایسے تھے کہ جس گلی سے گزر جاتے, جس محلے سے گزر جاتے, جس روڈ سے گزر جاتے, ان جگہوں کو اس بات کا گواہ بناتے تھے کہ یہاں پر ہم نے اللہ کا ذکر کیا. اور ایک ہم اگر اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں رہنے والے لوگوں کا لائف سٹائل کیا ہے کہ اگر بندہ بائک پہ بیٹھا ہے تو کان میں ہینڈ فری لگا لیتا ہے, کسی دوست سے باتیں کر جا رہا ہوتا ہے یا کان میں بھی گانے چل رہے ہوتے ہیں, گاڑی میں بیٹھا ہے تو وہاں پر میوزک آن کر دیا. تو یہ ہمارے لوگوں کا انداز ہے, ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کا یہ زندگی کا انداز ہے. لیکن جو ہمارے اکابرین تھے ان کا طرز عمل کیا ہوتا تھا کہ وہ لوگ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں چھوڑتے تھے کہ جس کے اندر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہ کرتے ہوں. آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے نا تو یہ تو بڑی خوش نصیبی ہے کہ وہ جنت کے اندر چلے گئے, لیکن جنت کے اندر جانے کے بعد بھی ان کو ایک چیز کا افسوس رہے گا.
اچھا.
اب جنت کے اندر بھی پہنچ گئے اور وہاں پر بھی ایک چیز کا افسوس ہے. اب وہ افسوس کس چیز کا ہے؟ وہ اس چیز پر افسوس کریں گے کہ دنیا میں ہمارے وہ لمحات جن میں ہم نے اللہ کا ذکر نہیں کیا تھا, کاش کہ ہم ان لمحوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر لیتے. آج ہم غور کریں کہ ہمارے پاس کتنا وقت ہوتا ہے. ہم گھر سے نکلتے ہیں آفس کے لیے, ڈیوٹی پر جا رہے ہیں تو ہم گھر سے نکلتے ہی گناہوں بھرے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں, گاڑی میں بیٹھے تو گانا چلا دیا. اگر ہم گھر سے نکلتے وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیں تو آقا علیہ السلام پر جو درود پڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے. جب ہم ایسے کام کریں گے جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کو پانے والے ہیں, تو پھر گھر سے نکلتے وقت جس بندے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوگا اور جب وہ دفتر کے اندر جائے گا اور اس کا جو سارا دن ہے وہ ایک اچھا گزرے گا. لیکن ہمارا المیہ یہ ہے, ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے, ہماری سوسائٹی کا المیہ یہ ہے کہ ہم گھر سے نکلتے ہی رب کو ناراض کرنے والے کام شروع کر دیتے ہیں. لہذا ہمارا انداز زندگی ایک ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اپنا ایک شیڈول بنائیں, اپنا ایک جو ہے جدول بنائیں کہ جس کے اندر ہم نے کیا کیا کرنا ہے. اس وقت میں نے اللہ کا ذکر کرنا ہے, اس وقت میں نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے, اس وقت میں نے جاب پر جانا ہے, اس وقت میں نے کون کون سے کام کرنا ہے. آپ دیکھیں کہ وقت مینجمنٹ والے جو لوگ ہوتے ہیں, وقت کو جو مینج کرتے ہیں, ٹائم مینجمنٹ والے لوگ جو ہوتے ہیں, وہ اپنے لوگوں کو ایک دنیاوی اعتبار سے بتا رہا ہوں, وہ لوگوں کو کیا دیتے ہیں, ایک فارمولا دیتے ہیں کہ تم لوگوں نے اپنے وقت کو کیسے گزارنا ہے. ان میں سے ایک فارمولا یہ بھی ہے, کلوز اینڈڈ کوسچن, یعنی کم وقت میں آپ نے کم سوال کرنا ہے. اگر کوئی آپ کو مل گیا ہے نا, تو اس سے آپ نے پوچھنا ہے ابھی تمہارا نام کیا ہے, ایک ایسا سوال کریں کہ وہ فوراً جواب دے دے, کوئی زیادہ اس کو لمبی چوڑی تقریر نہ کرنی پڑے. آپ اگر کسی کے پاس گئے, اس سے نام پوچھیں گے, نام بتا دے گا, سٹی کا نام پوچھیں گے, آپ کو شہر کا نام بھی بتا دے گا. ایسا سوال نہ کریں کہ جس کے جواب میں وہ آدھے گھنٹے کی تقریر کر دے. مثال کے طور پہ اور سنائے کیا چل رہا ہے آج کل, تو اس کے جواب میں وہ ایک گھنٹے کی بھی تقریر کر سکتا ہے, آدھے گھنٹے کی بھی تقریر کر سکتا ہے. تو یہ دنیا کے اعتبار سے ہے, یہ دنیا والے فارمولا دے رہے ہیں, لیکن ہمارے صحابہ ہمارے اکابرین انہوں نے بھی زندگی کو پلان کیا ہے, انہوں نے بھی زندگی,
یعنی آپ اگر ہم آپ کی بات کو جو سمجھیں کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں آج مدنی چینل کے ناظرین کو اور ہم سب کو, خدا کے لیے اپنا جدول بنا لو, انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ایک لطف آئے گا اور ایک آپ کو آسانی اور بہت کچھ بہتری آپ کو انشاءاللہ ملے گی. علی بھائی میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ ہمارے معاشرے میں لائف اسٹائل اسی کا اچھا سمجھا جائے جس کے پاس مال ہے, جس کے پاس گاڑی ہے, جس کے پاس بنگلہ ہے. تو کیا قناعت اور جو مل گیا اس پر صبر کر لینا اور اسی کے مطابق زندگی گزار لینا, یہ بھی کوئی لائف سٹائل ہے کیا جس سے ہم شاید دور ہیں؟
اصل تو یہی ہے کہ اللہ رسول کے احکامات پر عمل کرنا, اور جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز زندگی اس کو فالو کرنا, صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی کو فالو کرنا, اولیاء اللہ کی زندگی کو فالو کرنا, جتنے بھی اولیاء کرام ہیں, صحابہ کرام ہیں, ان کی آپ زندگی کو دیکھیں, بالخصوص پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو, تو سادگی, قناعت, صبر, توکل, اس سے زندگی ایسی مزین رہی کہ الحمدللہ دیکھیں کہ کیسے کیسے مقام اور مرتبے پائے. اور آج جو دوڑ چل پڑا ہے وہ ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو,
مادی
وہ دنیاوی ریس کرنے کا نا,
جی جی,
کہ بندے کی ہرس کے ختم ہی نہیں ہوتی. جیسے آپ نے قناعت کا فرمایا تو قناعت کا اپوزٹ ہرس ہی بنے گا یہ,
جی, لالچ.
یعنی کہ اگر سائیکل ہے تو میں موٹر سائیکل لے لوں, موٹر سائیکل لے لی تو اس سے اور اچھی لے لوں, میں وہ لے لی تو چلے چھوٹی کار آ جائے, وہ لے لی تو چلے اس سے تھوڑی اور بڑی آ جائے, اب تھوڑی اور فیملی بڑھ گئی دوسری کار آ جائے. تو یوں بندہ دنیاوی طور پر ہرس اور لالچ میں اگر پڑ گیا, ہاں واقعی اس کی ضروریات ہے اور جائز طریقے سے پوری کرتا ہے, گناہوں میں نہیں پڑتا تو اس کا بھی منع نہیں ہے, لیکن اللہ نے جو دیا ہے اس پر صبر, شکر اور اللہ پر توکل کرے, قناعت کرے, تھوڑی روزی پر راضی رہے, تاکہ اللہ تبارک و تعالی بھی اس پر اپنا کرم فرمائے, اس کے تھوڑے عمل کو قبول بھی فرما لے. اور اس زندگی کا اپنا ہی ایک مزہ ہے, کیونکہ قناعت کرنے والا یہ پرسکون رہتا ہے, اور بے صبر آدمی, لالچی آدمی, حریص آدمی, یہ از خود ایک اذیت میں مبتلا رہتا ہے.
سبحان اللہ,
کیونکہ وہ لائف سٹائل تو ہی قناعت والے کی.
واہ واہ,
ورنہ تو جتنا بھی مال آئے اور جو ہے وہ سکون نہ ہو, یا اگلے مال کی جو ہے وہ طلب ہوتی رہے, یا بندہ ان چیزوں میں پھنسا رہے,
اسی میں لگا رہے رات دن, اسے خواب ہی اسی,
یعنی سب کچھ ہونے کے باوجود بھی سکون نہیں, تو پھر وہ لائف سٹائل کیا جس میں سکون نہیں. انسان سکون کے لیے تو جو ہے وہ لائف سٹائل اختیار,
مال ہونے کے بعد بھی سکون نہیں ہے. چل اطہر بھائی سے بھی اس موضوع پر گفتگو لوں گا, مگر چونکہ اطہر بھائی کا ایک اسٹوڈینٹس کے حوالے سے, اسکول کالجز کے حوالے سے تجربہ ہے, تو ہمارا ایک سیگمنٹ ہے اسٹوڈینٹس کے مسائل, ہم وہ سیگمنٹ چلا رہے ہیں, پھر اطہر بھائی کی طرف بڑھیں گے, اور ہمارے مبلغین, اچھا ہمارے مفتی کفیل صاحب بھی دارالمدینہ میں ہوتے ہیں, یہ بھی کچھ گفتگو کریں گے. شاہ رخ بھائی ہیں, علی بھائی معاشرتی حوالے سے لوگوں میں ملتے جلتے رہتے ہیں, سلسلے میں سیگمنٹ ہے اسٹوڈینٹس کے مسائل, اس کی طرف بڑھتے ہیں. جی اسٹوڈینٹس کے مسائل میں ہم آپ کو مختلف جو طلبہ ہیں دنیاوی اداروں کے, ان کی کچھ ویڈیوز دکھائیں گے, اور اس پر انشاءاللہ ہمارے موجود مبلغین گفتگو کریں گے. جی دکھائیے گا.
میرا نام شہریار حیدر ہے اور میرا تعلق جامعہ کراچی سے ہے. میں یہاں سے ایم ایس سی کر رہا ہوں اس پاس سے, اور میں فورتھ ایئر میں پڑھ رہا ہوں. میرا سوال جو ہے جھوٹ کے حوالے سے ہے. بیسیکلی ہمارے معاشرے میں جھوٹ اتنا عام ہو گیا ہے، اب جس شخص کو دیکھیں وہ اس میں ملوث ہے۔ طلبہ الگ گھر سے جھوٹ بولتے ہیں، والدین اپنے بچوں کو طلبہ کو بھیجتے ہیں کہ وہ تاکہ اسٹڈی کریں، کوئی ادھر آ کے جھوٹ بول کے کچھ اور چیزوں میں چل جاتے ہیں، کلاسز بنک کر رہے ہوتے ہیں۔ دھوکہ دینا تو بہت زیادہ کامن ہو چکا ہمارے معاشرے میں۔ دکاندار ہے وہ آپ کو بول کے دیتا ہے کہ ہمیں چیز اتنی مہنگی لی ہے، تبھی وہ آپ کو ریٹ زیادہ دے رہا ہوتا ہے، حالانکہ پیچھے وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ ایون آپ کوئی چیز پرچیز کرنے آئے بولے گا نہیں کہ اس میں یہ چیز کوالٹی اچھی ہے، کوالٹی اچھی ہے۔ ایون آپ گھر آ کے جب چیز چیک کرتے ہیں تو فالتو ہوتی ہے، اس میں کوئی اتنا کوئی خاص ہوتا نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے جھوٹ جو اتنا کامن ہو گیا ہے، ہم اپنے معاشرے سے آخر کس طرح اس جھوٹ کا خاتمہ کر سکتے ہیں اور معاشرے کو اس سے کس سے پاک کر سکتے ہیں؟
محمد برہان حکیم اتاری عرض کر رہا ہوں، سو فیئر انجینئر فرام لاہور۔ میرا سوال یہ ہے کہ مدنی چینل کے اوپر جھوٹ کے حوالے سے کافی سلسلے ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ماں باپ بچوں کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن بچے اس سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ اور دعوت اسلامی اس کے لیے مزید کیا کچھ کر رہی ہے کہ ہم اس جھوٹ کو اپنے معاشرے سے ختم کر دیں؟
میرا نام محمد علی رضا ہے، میں پنجاب یونیورسٹی کیمیکل ڈپارٹمنٹ اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں نے مدنی چینل پہ سنا ہے کہ سچ بولنا چاہیے اور جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے، لیکن میں نے اکثر دیکھا ہے کہ یونیورسٹی میں ہم اور ہمارے دوسرے فیلوز چھوٹی چھوٹی بات کو چھپانے کے لیے اکثر جھوٹ بول جاتے ہیں۔ تو میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم کس طرح مطلب جھوٹ بولنے سے پرہیز کر سکتے ہیں اور سچ بولنے کی ترغیب حاصل کر سکتے ہیں؟
میں نام عبدالرحمان بیگ ہے، میں فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں، پیٹرولیم انجینئر ڈپارٹ کر رہا۔ تو ایک چیز جو مجھے بہت آج کل پرابلم دیتی ہے وہ جھوٹ کی، کہ ہمارے پاس جھوٹ اتنا عام ہو گیا، اسٹوڈنٹ جھوٹ بول رہے ہیں، ہم جب باہر نکل رہے ہیں ہر بندہ ہی جھوٹ میں مبنی یہ دنیا بن گئی ہے نا، کہ جھوٹ کے پاس کام ہی نہیں ہوتا۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ جھوٹ کی اسلام میں کیا حیثیت ہے اور ہمیں اس میں کیا جھوٹ سے نقصانات ہیں ہمیں نا؟
اطہر بھائی، دو باتیں جو میں ان کی گفتگو سمجھ سکا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ کے بغیر کام نہیں ہے، کیا فرماتے ہیں؟
صرف چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہی جھوٹ نہیں بولتے، بڑی بڑی باتوں پر بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ تو جب جھوٹ ہے تو وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یقیناً وہ جھوٹی ہے،
بالکل،
اور یہ باطل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا ناپسندیدہ ترین عمل ہے، اور قرآن کریم میں تو جھوٹے کے متعلق لعنت کا حکم فرمایا گیا ہے کہ جھوٹوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اور یہ واقعی بدقسمتی ہے میرے معاشرے کی کہ آج یہ اسٹوڈنٹ، تو ان کی مہربانی ہے جو ماشاء اللہ دوجل، یہ بھی مدنی چینل والوں کی زیادہ مہربانی ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ایسے کامنٹ لے کر آ گئے، ورنہ یہ معاشرے کا وہ کور جسے کہتے طبقہ ہے کہ یقینا نیو جنریشن ہے، اور واقعی یہ شعور اگر اسی عمر میں اجاگر ہو جائے تو پھر جب پریکٹیکل لائف ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل واقعی جھوٹ کو جھوٹ ہی سمجھا جائے گا اور جھوٹ کو سچ بنا کر پیش نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کرے کہ یہ واقعی تربیت کے امور پیدا ہو جائیں،
آمین۔
یقیناً مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ قرآن و حدیث کی روشنی میں مزید جھوٹ کے متعلق ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ بنیادی طور پر تو یہی ہے کہ واقعی یہ معاشرے کا ایسا ایکسپیکٹ ہے کہ جو ہمارے معاشرے کے چہرے کو سیاہ ترین کیے ہوئے ہیں،
بالکل،
اور امپورٹ ہو یا ایکسپورٹ ہو، ایون کے گھر میں میاں بیوی سے جھوٹ بولتا ہے، بیوی میاں سے جھوٹ بولتی ہے، بچے والدین سے جھوٹ بولتے ہیں۔ جس طرح بھی ذکر خود ہی کیا کہ گھر سے تو نکلے تھے پڑھنے کے واسطے، مگر باہر جا کر کیا کیفیتیں ہیں، اور اللہ تعالی رحمت کی نظر کرے، راتوں کو بھی جو ہو رہا ہے، دنوں کو بھی جو ہو رہا ہے، تنہائی میں بھی جو ہو رہا ہے، سب کے سامنے سے بھی جو ہو رہا ہے، پھر وہ میرے معاشرے کا بزنس مین ہے یا رہڑی بان ہی کیوں نہ ہو، یعنی بہت چھوٹے لیول پر کام کرنے والا ہے یا بہت بڑے لیول پر کام کرنے والا ہے، وہ جھوٹ جھوٹ اور جھوٹ پر ہی خدا نخواستہ ہماری معیشت کی بنیاد ہے۔ اللہ کریم بطفیل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ وہ نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ مدینے پاک کے بازار میں تشریف لے گئے تو آپ نے ایک غلہ باندھ کے اس میں ہاتھ دیا،
بڑی مشہور حدیث،
بہت مشہور حدیث پاک ہے، تو وہ اوپر سے تو خشک تھا اندر سے گیلا تھا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنا مبارک ہاتھ ڈالا، مفہوم عرض کر رہا ہوں پورے واقعے کا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ کیا ہے کہ اندر سے یہ گیلا ہے باہر سے خشک ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل کو ناپسند فرمایا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث، میں کہتا ہوں کہ دنیا بھر کی معیشت، بالخصوص میں وطن عزیز کی بات کرتا ہوں، وطن عزیز کے تمام اکنامکس، وطن عزیز کے تمام جس قدر معیشت دان ہیں، جس قدر معیشت کے پہلوؤں پر غور کرنے والے ہیں، میں عرض کر رہا ہوں اسٹاک ایکسچینج والے ہوں یا وہ بڑی بڑی بزنس ہبز ہوں، وہ سب کے سب غور کریں کہ ہم بددیانتی اور جھوٹ کے معاملے میں کہاں کھڑے ہیں، ہم کیا دکھاتے ہیں، کیا بتاتے ہیں، کیا بھیجتے ہیں، سیمپل کیا جاتا ہے، امپلیمنٹ کیا ہو رہا ہوتا ہے، اور آرڈر کس چیز کا پکڑا ہوتا ہے، اور ڈلیوری کیا چیز ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یقیناً یہ بہت بہت بری بات ہے. یہ تو بڑے پیمانے پر ہم نے بات کی, آ جائیے اس کو گراس روٹ لیول پر,
چھوٹے لیول پر,
بہت چھوٹے لیول پر. یہی ہم ایک دوسرے سے بات کو جھوٹا کہنے میں تو ہمارے نزدیک کوئی وارد میں تو مذاق کر رہا تھا, لفظ میں تو مذاق کر رہا تھا, یہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کے معاملے کو اگلے کی جان نکل گئی. یعنی بدقسمتی یہ ہے ہمارے معاشرے کی کہ باقاعدہ جھوٹ کا ایک دن مقرر کر کے منایا جاتا ہے. اس دن جب تک ایک دوسرے کو جھوٹا, بے وقوف, پاگل, نادان نہ سمجھا جائے, لوگ اس دن کو یعنی مناتے نہیں. اپریل فول کا جو دن ہے کیا ہے, بے وقوفوں کا دن, یعنی جھوٹ ہی بولنا ہے نا اس کو, پاگل بنا
کہتے بھی بے وقوفوں کا دن
ہے, بے وقوفی کا دن, بے وقوفی کا دن ہے وہ.
بالکل بالکل,
اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم
فرمائے. یہاں آپ جو گفتگو فرما رہے تھے کہ یہ حدیث پاک مفتی صاحب ذکر کی اطہر بھائی نے کہ وہ نبی پاک نے گلے کے اندر ہاتھ ڈالا, تو ہم اگر اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں علی بھائی, تو یہ تو بہت ہی ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو کون اس کو دیکھتا ہے؟
بھیا محسن بھائی میجک کے باقاعدہ آپ بہترین سنگترے شاپر میں ڈالیں, وہ گھر جا کر باہر نکالے, کمال ہو گیا,
جادو ہو گیا,
کمال ہی ہو گیا نا. اتنی بہترین وی آئی پی کیلا اندر ڈالیں اور وہ اکیلا جو اندر سے نکلتا ہے,
یا تو اس کے اس تھیلی کے اندر, شوپر کے اندر کوئی کمال ہے کہ وہ دھا باہر اچھا اور اندر جا کر.
اور یہ بالکل درست ہے, یقین مانی ابھی اللہ رحمت کی نظر کریں, آن لائن بزنس,
جی جی,
آن لائن بزنس پہ پکچرز ایسی دکھاتے ہیں کہ پکچر دیکھتے ہی بندہ فدا ہو جائے,
فدا ہو جائے,
اور جیسے ہی وہ چیز آتی ہے نا اس کو ہاتھ لگاتے ہی جدا ہو جائے. ریٹ ایسے کہ کمال ہے,
اللہ
اور چیز ایسی کہ کمال ہے,
کمال ہے,
حالت خراب ہو جاتی ہے کہ نہیں. آن لائن بزنس کا کیا حال ہے؟
آن لائن بزنس میں بالکل یہ اسی وجہ سے کہیں لوگ خوف زدہ بھی رہتے ہیں خریداری کرنے.
سامنے کیا آئے گا,
ہم ڈسے میں لوگ
تو ڈسے میں.
اصل میں دیکھیں نا, سامنے نظر آنے والی چیز جو ہم کسی ٹھیلے سے, دکان سے خرید رہے ہیں, اس میں دھوکا ہے. تو وہ آن لائن جو دیکھا ہی نہیں ہے, وہ صرف سامنے سامنے تصویر آ رہی ہے, گھر پہ کیا آئے گا یہ پتا نہیں. اس سب کیا فرماتے
ہیں, کر دھوکا دیتے ہیں.
دھوکا اور بددیانتی کی جو بات ہے, معیشت کی بات کی, یعنی جن ممالک کی معیشت کو ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ترقی کر رہے ہیں, ان کی بھی اس بات کو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یار وہ دھوکا نہیں دیتے, یا وہ بددیانتی جو ہے وہ نہیں کرتے, ان کے یہ
جو کمٹمنٹ ہے وہ پورا کرتے ہیں.
اس کے باوجود جو ہے وہ ہم, یعنی وہ غیر مسلم ہو کر ان چیزوں کو پورا کر رہے ہیں, اور ہم مسلمان ہو کر ان چیزوں کو پورا نہیں کر رہے. جھوٹ تو ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہر دین میں ہی حرام رہی ہے. یعنی کوئی بھی بندہ اس بات کو نہیں پسند کر سکتا نا کہ یار میں کسی کو دھوکا دوں اور کوئی مجھے دھوکا دے. کیسے جو ہے وہ
کچھ کالز ہیں, وہ کالز انشاءاللہ لے لیتے ہیں, اس کے بعد آپ کی طرف بڑھیں گے. جی
ماشاءاللہ سلسلہ دیکھ رہا تھا اور کافی اچھا سلسلہ چل رہا ہے. میرا یہ سوال ہے مفتی صاحب سے کہ زکوٰۃ کے بارے میں, کیا بیوی اپنے ساس کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ اس سونے کی زکوٰۃ جو شوہر نے اس کے مہر میں دی تھی. جزاک اللہ.
جی نیکسٹ کال لے لیجیے, پھر انشاءاللہ دونوں سوال ایک ساتھ لیتے.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد ناصر رضا عطاری لاہور سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ دو دو ارکان شورا تشریف فرما ہے سلسلے میں, تو حاجی علی مدد اللہ علی کی ماشاءاللہ گفتگو کا انداز بہت میٹھا میٹھا پیارا پیارا انداز ہے. تو اگر یہ گفتگو کرنا ہمیں سکھائیں کہ کس طرح سے نئے اسلامی بھائیوں سے بات چیت کرنی چاہیے, محترم آثر عطاری مدد اللہ علی بھی اگر کچھ پیارے پیارے میٹھے میٹھے انداز میں اگر ہمیں بتائیں کہ نئے اسلامی بھائیوں سے کس طرح سے گفتار کی جائے, اگر وہ نیکی کی دعوت دینے میں اگر کوئی غصے سے ہم سے بات کرتا ہے تو پھر کس انداز میں ہمیں جواب دینا ہے, تو اس کے متعلق اس مدنی پور اگر یہ دونوں ارکان شورا ارشاد فرمانے تو ان کی مہربانی ہوگی. جزاک اللہ خیرا.
چلو یہ لیں گے, یہ انداز زندگی میں آ جائے گا. سوال یہ کیا کہ بیوی کو جو مہر میں سونا ملا, کیا وہ اس کی زکوٰۃ اپنی ساس کو دے سکتی ہے؟ جی ہاں, مہر میں جو چیز دی جائے اس کی عورت ہی مالک ہوتی ہے, تو عورت جو ہے وہ اپنی ساس کو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر سکتی ہے جبکہ اس کی ساس مستحق زکوٰۃ ہو.
ٹھیک ہے.
ہاں البتہ وہ سونا جو کہ سسرال کی جانب سے دیا گیا اور اس کا مالک جو ہے وہ عورت کو نہیں کیا گیا, جو بری میں جو ہے وہ چڑھایا جاتا ہے, تو وہ مختلف خاندانوں کے اعتبار سے بعض جگہ فقط استعمال کے لیے دیا جاتا ہے, تو وہ اگر شوہر کی ملکیت پر باقی ہے تو اب لازمی سی بات ہے اس کی زکوٰۃ شوہر اپنی ماں کو نہیں دے سکتا, کیونکہ ماں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی, تو وہ جو ہے وہ پھر کسی اور کو زکوٰۃ دے گا. ہاں شوہر اپنی ملکیت والے مال کی زکوٰۃ اپنی ساس کو دینا چاہے تو اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے تو اسے,
یعنی ساس کو زکوٰۃ دینا جائز,
ساس کو زکوٰۃ دینا جائز. جی اصل یہ ہے کہ زکوٰۃ کس کی دے رہے ہیں؟ یہ ساس سسر میں معاملہ جو آتا ہے وہ یہ کس
کی اپنی مل کے
عمومی طور پر جو ہے وہ بیویوں کی زکات شوہر ہی ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو اب اگر جو ہے وہ بیوی کی زکات نکال رہا ہے شوہر بیوی سے پوچھ کر اور نکال کر دے دیتا ہے بیوی کی ماں کو یعنی اپنی ساس کو، تو اب وہ زکات ادا نہیں ہوگی کیونکہ گویا کہ وہ بیٹی کی زکات گئی اس کی ماں کو، تو
یہ بڑی آپ نے اہم بات بیان
ہوگا، تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔
ایک اور پہلو بھی صاحب تھوڑا سا دیکھا جائے کہ بیوی اپنی زکات اپنی ساس کو دے سکتی ہے،
جی
بیوی اپنی زکات اپنی ساس کو دے سکتی ہے، سوال جو میں سمجھا تھا،
جی
تو اس کا مطلب ہے شوہر کی
ماں کو
ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا یہ ایک تو آپ کے شرعی مسئلہ تو آپ نے بیان فرما، مگر معاشرتی پہلو پر اس پر آپ نے توجہ کی ہے کہ بیوی تو اس کیفیت کی حامل ہے کہ وہ زکات ادا کرنے کی پوزیشن میں ہے، مگر شوہر کے ہوتے ہوئے
اللہ
اس کیفیت میں ہے کہ وہ زکات لینے والی بن گئی۔ مطلب یہ اس شوہر غیر نامدار کو ذرا اس بات پر خوب 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 توجہ کرنی چاہیے، اللہ تعالی رحمت کی نظر کرے اور پیارے حبیب کے صدقے ایسا وقت کسی ماں پر نہ لائے کہ جس کا بیٹا زکات دینے کا اہل ہو اور ماں زکات کی مستحق ہو۔ یہ بڑی اہم بات ہے جہاں پر الحمدللہ رب العالمین اسلام کی یہ تعلیمات ہے کہ زکات اپنے عزیز و اقربا دوست احباب یا رشتہ دار جو بھی پہلو بنتے ہیں وہ یقیناً ہے، مگر خدا رسول کے واسطے ذرا یہ تو سوچیے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کیفیت کے حامل ہوں کہ اپنے ماں باپ کی جو خدمت کرنی چاہیے، ماں باپ کے جو درد کو شیئر کرنا چاہیے، ماں باپ کے جن کی برکت سے سب کچھ ملا ہے، اب وہی آپ گھما کے وہ زکات دے رہے ہیں، تو یہ مطلب کہ بہت بہت مجھے تو ایک دم سوال سن کر تھوڑا سا فیل ہوا
کہ نا یہ بالکل ایک درد والا پہلو تھا، ساتھ میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا جو وہ بیوی کے حوالے سے جو کہا گیا تو ممکن ہے کہ شوہر کے پاس تو نہ ہو ملکیت، بیوی کی ملکیت جائیداد کی صورت میں اگر والدین کی طرف سے مل گئی ہو یا والدین نے بیٹی کو،
جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں، میں نے اس کے نا فقہی مسئلے پر تو میں بات نہیں کر رہا، مگر معاشرتی پہلو یہ بھی میرے معاشرے کا ایک بڑا جسے کہتے بڑا دکھ والا پہلو ہے،
بالکل جہاں پر آپ کو اپنا جو ہے وہ سب سے زیادہ مال پاک صاف مال جو ہے وہ نہ صرف لگانا چاہیے بلکہ ان کی قدموں میں جو ہے وہ نچھاور صدقے سے سب جو ہے وہ ملا ہے، اگر وہاں یہ کیفیت ہے کہ جو ہے وہ کوئی شخص جو ہے وہ یوں گھما رہا ہے یا ہیلا بہانہ کر رہا ہے یا ہیلا بہانہ نہیں بھی کر رہا، واقعی جو ہے وہ ماں کی مدد کر رہا ہے، لیکن جب اس کے پاس خود اپنے پاس اتنا مال ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی ماں کو اتنا دیتا ہے کہ اس کی ماں جو ہے وہ اپنے بیٹے کو دیتی ہے کہ بیٹا جاؤ زکات جو ہے وہ ادا کرو میری طرف،
یعنی کتنی عجیب بات ہے نا،
اتنی میٹھی گفتگو اطہر بھائی کیسے کر لیتے ہیں اور ہمارے انداز زندگی میں یہ میٹھی گفتگو کیسی آئے، تو ہم اسی پر اپنے سلسلے کو بھی اختتام کرتے ہیں۔
جو کال آئی ہے ہمارے یہ حاجی شاہد بھائی کے بھائی ہیں ناصر بھائی
ماشاء اللہ
مرکز الاولیاء سے کیے، اطہر بھائی بھی آواز پہچان گئے تھے، اصل میں یہ سب امیر علیہ سنت کا ایک صدقہ ہے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں ہیں کہ اللہ کرے ہم نرم ٹھنڈے اور میٹھے بن جائیں،
آمین،
ہماری زبان کی سختی ترشی اور یوں سمجھ لیجئے کہ زبان کے اندر وہ کانٹے اور بعض اوقات تو کانٹے بھی ایسے کہ جو زہر میں ڈوبے ہوئے،
اللہ اللہ،
کیونکہ یہ زبان ہی ہے جو کئیوں کو گھائل کر دیتی ہے اور کئیوں کو مائل کر دیتی ہے، یہ زبان ہی ہے جو کئیوں کا دل خوش کر دیتی ہے اور کئیوں کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، یہی زبان ہے کہ جس کی وجہ سے گھر میں ایک اچھا ماحول بن سکتا ہے اور یہی زبان ہے کہ جس پہ دشمنیاں ہو جاتی ہیں۔ تو ہم گفتگو کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ ہم جو بات کر رہے ہیں چاہے گھر میں ہیں بیوی بچے ہیں دوست احباب ہیں رشتہ دار ہیں جو بھی ہمارے متعلقین ہیں، کس بات سے کسی کو ہم ہرٹ تو نہیں کریں گے، مقصد کسی کا دل تو نہیں توڑیں گے، کسی کو ہم اذیت تو نہیں دیں گے، تو بس اللہ کرے ہم لوگوں کی دل جوئی کرنے والے بن جائیں، دل خوش کرنے والے بن جائیں، اچھا بولنے والے بن جائیں،
آمین،
اور یہ سب امیر علیہ سنت تربیت تو دیتے ہیں، اللہ کرے میں بھی تربیت لے لوں ایسی اور اچھا انداز ہو جائے، نرم ٹھنڈا میٹھا ہو جائے،
ماشاءاللہ۔ سر بھائی آپ
علی بھائی کی گفتگو میں کچھ ایڈ کرتے ہوئے یہ کہ اللہ تعالیٰ حاجی ناصر کے درجے بلند کرے،
آمین،
میں تو الحمدللہ تنظیمی طور پر انہی کی تربیت میں رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین، اور میں بلا تکلف آن ایئر مجھے کہنے میں رحمت خدا سے ذرہ برابر بھی اس میں وہ نہیں ہے کہ مجھے جو انداز گفتگو ملا ہے نا، میں بلا تکلف واللہ عرض کر رہا ہوں الحمدللہ یہ حاجی ناصر ہی کا سر،
واہ واہ واہ، یعنی یہ بھی تو کمال ہے نا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں،
نہیں اللہ کی رحمت ہے، حاجی ناصر کا ہی انفرادی کوشش کا انداز، انہی کی ملنساری، انہی کی ملاقات، انہی کی مسکراہٹ، یہ الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی میں میرے لیے فرسٹ امپریشن تھی.
واہ واہ.
میں نے امیر اہل سنت کو بہت بعد میں دیکھا, جو اس وقت ہماری عمر نہیں تھی, اجازت ہی نہیں ملتی تھی, گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں.
جی جی.
تو یہ رحمت خدا سے ہماری دکان پر تشریف لاتے تھے, میرے نانا جان کی دکان, اوپر ہمارا گھر تھا, نیچے ہماری دانا جان کی دکان تھی. تو مامو جان کی ماشاء اللہ ان کے ساتھ اچھی دوستی تھی. میں نے پہلی مرتبہ کسی دعوت اسلامی والے کو حاجی شاہد کی ایک دفعہ زیارت کی تھی دور سے, بارہ ربیع الاول شریف کے جلوس میں, مگر ایسا جتنی کنیکٹیویٹی نہیں تھی. پہلی دفعہ حاجی ناصر کی زیارت کی تھی الحمدللہ, اور انہی کے انداز انفرادی کوشش, انہی کی مسکراہٹ, انہی کی ملنساری, انہی کی شفقتوں کی بدولت میں نے پہلی دفعہ الحمدللہ رب العالمین یہ فیل کیا تھا کسی بھی مذہبی شخص کو دیکھ کر کہ مجھے ایسا ہونا چاہیے.
سبحان اللہ. یہاں اتنی پیاری بات میں عرض کروں گا کہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آپ کی ایک مسکراہٹ, آپ کا ایک اچھا کسی کی تقدیر کو کہاں تک پہنچا دے, کسی کو کہاں لے جا دے, ہمیں نہیں پتا چلتا. تو ہمیں اچھا انداز اختیار کرنا چاہیے اپنی زندگی میں, ایسی گفتگو, ایسی مٹھاس اور ایسا پیارا لہجہ ہونا چاہیے کہ جو ہم سے ملے تو وہ ہمارے دین کے, ہمارے مذہب کے, ہماری تنظیم کے قریب آئے.